لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه الإمام مسلم رحمه الله وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الامام البخاری رحمه اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے جہاد بالقرآن کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے میں نے پہلے سورہ فرقان کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 52 کی. پھر اسی موضوع سے متعلق دو احادیث آپ کو سنائی ہیں. جہاں تک سورہ فرقان کی پہلی آیت کا تعلق ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. چند باتیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بھی ضروری ہیں اگرچہ وہ میرے آج کی گفتگو سے زیادہ براہ راست متعلق نہیں ہے. تبارک کا صیغہ جو ہے مبالغے کے لیے نہایت بابرکت ہے وہ ہستی. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے میں جو خیر ہو بھلائی ہو اس کو برآمد کرنے والی شے. وہاں مبارکہ مبارک پانی. پانی بیج کی شکل میں برستا ہے تو زمین میں جو رویدگی ہے اسے نکال کر لے آتا ہے. موجود تو ہے زمین میں, بیج وہیں ہے, ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ پانی ہے جو زمین میں سے اس کو نکال کر لے آتا ہے. اسی طرح کتاب مبارک, کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید کے لیے لفظ آیا مبارک. انسان کے اندر جو خیر ہے, ودیت شدہ ہے, مزمر ہے, اس خیر کو باہر لانے والی شے, نمایاں کرنے والی شے, پروان چڑھانے والی شے, وہ قرآن حکیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا تبارک الذی نزل الفرقان. بڑی بابرکت ہے وہ ذات, نہایت بابرکت ہے, اس لیے کہ ذات باری تعالی ہر خیر, ہر حسن, ہر جمال, ہر خوبی کا منبع اور سرچشمہ ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات. الذی نزل الفرقان علی عبده, اب یہاں ایک لفظ آ رہا ہے قرآن کے لیے, ایک آ رہا ہے محمد رسول اللہ کے لیے. الفرقان فرق کر دینے والی شے, حق و باطل میں, صحیح و غلط میں, جائز و ناجائز میں, خیر و شر میں تمیز کر دینے والی شے, فرق کر دینے والی شے. الفرقان یہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا وصف ہے. اور حضور کے لیے جو نسبت عبدیت ہے وہ نمایاں کی گئی، حالانکہ آیت کا مضمون جو ہے وہ نسبت رسالت سے زیادہ منطقی طور پر مربوط ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. اور خبردار کرنا یہ رسول کا گویا کہ ابتدائی فرض منصبی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. لیکن یہ کہ یہاں حضور کی جو نسبت جس کو نمایاں کیا گیا وہ نسبت عبدیت ہے، اس پر بعض صوفیہ نے کلام کیا ہے، اگرچہ بعض لوگ اصطلاحی خلط مبحث میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے، حضور کی نسبت عبدیت آپ کی نسبت رسالت سے افضل ہے. اس کو کچھ لوگوں نے یوں کہہ دیا ہے کہ نسبت ولایت نسبت نبوت سے افضل ہے، وہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. لیکن حضور کی ذات میں دو چیزیں جمع ہیں، ایک طرف نسبت عبدیت ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. جب نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نسبت عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے، نسبت رسالت کا رخ خلق کی طرف ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف. تو رسالت کی نسبت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، زیادہ وقت اب نہیں میں اس پہ لے سکتا، جہاں خصوصی شفقت کا ذکر ہے اور حضور کی خصوصی شان اور آپ کے اعلی رتبے کا ذکر ہے، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. فلسفہ اور حکمت قرآنی کی عظیم ترین دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، دونوں میں پہلی آیت میں نسبت عبدیت کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا. اسی میں یہ تیسری سورۃ ٹانک لیجئے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالی نے حضور کی اس نسبت کو زیادہ نمایاں کیا، الفرقان نازل فرمایا تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. عالمین یہاں جمع ہے، اس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے، اس سے زیادہ صحیح تر بات وہ ہے جو مولانا فراہی نے فرمائی ہے، اور اسلوب ہے عربی کا کہ کبھی کبھی ظرف کی جمع کر کے مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے. عالم میں، عالم انسانیت میں کتنی قومیں ہیں، کتنی نسلیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، رنگ ہائے گل ہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، ان میں سرخ رو بھی ہیں، ان میں زرد رو بھی ہیں، ان میں سیاہ رو بھی ہیں، ان میں براؤن بھی ہیں، پھر زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، ان کے نقش و نگار مختلف ہیں. لیکن اس عالم انسانیت کا مظروف جو ہے اس کو جمع کرنے کے بجائے اس کا جو ظرف ہے عالم اسے جمع کر دیا ہے. صحیح ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کو، تاکہ وہ ہو جائے خبردار کرنے والا تمام اقوام اور تمام جو بھی انسان ہیں عالم انسانیت کے اندر شامل ان کے لیے. اور نذیرہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ رسالت کا بنیادی اور اولین جو ہے فرض منصبی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اسی طرح وانذر عشیرتک الاقربین، تو انذار جو ہے پہلا قدم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے، اپنے بندے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے. یہ ہے گویا کہ اس پہلی آیت کا حاصل. اب اسی قرآن کے ضمن میں، کیونکہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس میں تو تصادم شروع ہو گیا، قرآن نے کہنا شروع کیا تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے، تمہارے یہ بت کچھ نہیں ہے، تمہارے یہ معبود ہوائی ہے، تمہارے فرضی ہیں، من گھڑت ہیں، تو تصادم تو ہونا تھا، کشاکش تو ہونی تھی. اس میں یقیناً فزیکل پرسیکیوشن سے پہلے وربل پرسیکیوشن شروع ہوئی، زبانی لان تان، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے، یو ہیو گون کریزی، تم تو پاگل ہو گئے، تمہارا تم مجبور ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور ہیں. اس کشاکش کے عالم میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی صورتوں کے، جیسا کہ بارہا میں نے یس کیا ہے کہ تین بڑے بڑے گروپ ہیں قرآن مجید میں، پہلے چار سالوں کی، پھر درمیان کے چار سالوں کی، اور پھر آخری چار سالوں کی. پہلے چار سالوں کے دوران میں انذار کا رنگ بہت غالب ہے، بہت غالب. دوسری درمیانی چار سالوں میں تصادم کا رنگ بہت نمایاں ہے، اور آخری میں پھر یہ کہ حکمت اور فلسفہ جو ہے دین کا وہ گہرا ہوتا ہے. بہرحال یہ اس درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے کہ جبکہ کشاکش انتہا پر تھی. سن پانچ سے شروع ہو گئی ہے وربل پرسیکیوشن، سن چار تک، تین تک تو خیریت نہیں تھی، اس لیے کہ صرف زبانی پرسیکیوشن ہو رہی تھی، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا، یہ ہے، صرف کوئی ہمارے گھٹیا لوگ ہی ہیں جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ غلام لوگ ہیں، یہ نوجوان ہیں، نوجوانوں کو ورغلا لیا ہے، اسے کیا بنتا ہے. یہ وربل پرسیکیوشن تھی، کسی کی قوت ارادی کو کچل دینے کی کوشش، تاکہ جو داعی ہے اگر اس کی قوت ارادی کچھ نہیں جائے تو اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دعوت خود بخود بیٹھ جائے گی. کسی اور کو تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی، مارنے کی، پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ داعی کی اگر جو قوت ارادی ہے، ول ہے، اس کو آپ کل کر دیں بات ختم ہو جائے گی. لہذا وہ ساری وربل پرسیکیوشن جو ہے وہ صرف حضور کی ذات پر مرکوز تھی، لیکن جب دیکھا یہ داعی تو بہت لوہے کا بنا ہوا چلا ہے، یہ تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، اور یہ بات اب پھیل رہی ہے، نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، غلاموں کے طبقات میں پھیل رہی ہے، پھر وہ فزیکل پرسیکیوشن سن چار سے شروع ہوئی. تو سن پانچ سے لے کے سن آٹھ تک یہ شدید کشاکش کا دور. اسی میں پھر وہ سورہ عنکبوت بھی ہے، جس میں وہ لفظ آتا ہے الف لام میم حسب الناس و یترکوا یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ جو حضرات بھی ہمارے دروس کے اندر مستقل شروع رہتے ہیں ان کے ذمے ہم، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، اب ہمارے پاس وقت کی بڑی کنسٹرینٹ ہے، بہت محدود ایک گھنٹے کا وقت ہے. بارہ یہ بات جان لیجئے کہ اس دور میں اب حضور کو ایک ہدایت یہ دی گئی ہے، فلا تطع الکافرین. پہلی بات یہ، اے نبی آپ کافروں کی بات مت مانیں. معلوم ہوتا شدید دباؤ ہے، آپ سے کچھ مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. تین برس کا شعب بنی ہاشم کے اندر جو ہے آپ کو محصور رکھا گیا، سخت ترین فاقہ کشی کا دور آیا، اسی درمیانی دور میں آیا، درمیانی چار سالوں میں آیا. لیکن یہ کہ نبی کہیں آپ کے عزم میں کوئی ڈھیل پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی مصالحانہ انداز نہ ہو جائے، جیسے کہ سورہ نور کی رایت ہے، ودو لو تدہنو فیدہنون. نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے، آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کی صلاحت اور اس کی پختگی کا انہیں تجربہ ہو چکا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں ذرا سی نرمی آپ دکھائیں تو خود بھی نرم ہو جائے، کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے. لیکن آپ ڈٹے رہیے، فلا تو تعی کافرین وجاہدہم بہی جہادا کبیرا. دوسرا حصہ اس آیت کا، جہاد کیجئے ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے. یہ بہی کے ضمیر کو معین کرنے کے لیے میں نے پہلی آیت آپ کو سنائی ہے. پوری اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ پوری کشاکش جو ہے قرآن مجید کے گرد جو ہے گفتگو اور رد و قطع گھوم رہی ہے، لہذا یہاں بہی جہاد کیجئے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے ان لوگوں کے خلاف کہ جو آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. یہاں سے جہاد بالقرآن کا عنوان ہے جو میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے اختیار کیا. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ جہاد کے معنی کیا ہے، یہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، جہد سے جہاد بنا ہے، جہد کے معنی کوشش، اور جہاد کے معنی کشاکش. جہد یک طرفہ شے ہے، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، لیکن جب اس کوشش میں کوئی رکاوٹ آ جائے اس کے خلاف آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، تو اب ہوگا اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. تو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ از جہاد، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ از جہد. جہد للبقاء، بقا کے لیے جہد ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ تو لام کے ساتھ ہو جائے گا، ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کب کوئی کمائی کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہی ہے، کیا جہد ہو رہا ہے؟ جہد للبقاء، اپنی بقا کے لیے پیٹ بھرنا ہے، بال بچوں کو پالنا ہے، جہد للبقاء ہے.
لیکن جب کہیں کشاکش ہو، تصادم ہو، مقابلہ پیش آ جائے تو وہ پھر جہاد بن جائے. اس جہاد کے ضمن میں قرآن اور حدیث میں چھ الفاظ آئے ہیں کس چیز کے ساتھ جہاد کیا جائے، جہاد کا آلہ کون سا ہے. ایک تو کن کے خلاف جہاد کیا جائے، کفار کے خلاف کیا جائے، مشرکین کے خلاف کیا جائے، اللہ کے باغیوں کے خلاف کیا جائے، اور اسی طریقے سے وہ جو بھی مخالفین ہیں، شیاطین جن و انس کے خلاف جہاد کیا جائے، وہ خلاف کا معاملہ. لیکن کس شے سے کیا جائے، جہاد کا آلہ کون سا ہے، جہاد کا ہتھیار کون سا ہے. تو سب سے زیادہ کثرت سے تو جو دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں وہ نفس اور مال. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مال خرچ ہوتا ہے اور جان خرچ ہوتی ہے. مال خرچ کیے بغیر ظاہر بات ہے کہ محنت نہیں ہو سکتی. کسی بھی مقصد کے لیے آپ محنت کریں گے، آپ اپنے مقصد کو، اپنے کاز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ چاہیے. آپ نشو اشاعت چاہتے ہیں، پیسہ چاہیے. اچھا اس کے لیے وقت لگانا ہے تو جو وقت لگائیں گے وہی وقت آپ کی معاش میں سے نکل جائے گا، پیسہ کم ہو گیا آپ کا، وہ بھی مال ہی ہو گئے. اور پھر اس میں جو تکان آپ برداشت کریں گے، جو مشقت جھیلیں گے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو دین کے کا پیغام پہنچانا، پہلے دین کو خود سمجھیں گے تو سمجھائیں گے. لہذا یہ ساری جدوجہد جس میں جان مارنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، یہ بن نفس ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے دو الفاظ آتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے، بڑی اہم ہے. سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت کون سی ہے جس کا نفع اتنا عظیم ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ. چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا؟ چاہتے ہو تو لو، یہ ہماری طرف سے آفر ہے. تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے. یہ زبانی کلام نہیں، زبانی کلامی ایمان، زبانی کلامی اللہ کی محبت کے دعوے، اور زبانی کلامی اللہ کے رسول سے عشق کے دعوے، نہ یہ نہیں چلے گا. محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. تو جہاد کے لیے جب بے کے ساتھ آئے گا، کس چیز کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا؟ بالنفس بالمال. اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے حدیث میں، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. یہاں تین الفاظ آ گئے. جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، طاقت سے بھی ہوتا ہے. منکرات کے خلاف طاقت سے جہاد، روک دینا اس کو، نہیں ہونے دیں گے اس کو. منکرات کے خلاف زبان سے جہاد، جہاد باللسان ہو گیا. فمن جاہدہم بلسانہ، جس نے جہاد کیا منکرات کے خلاف، بدعات کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہے. تیسرا ایک اور ہے، فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں. دل میں شدید نفرت رکھنا، دل میں شدید نفرت رکھنا منکرات سے، بدیوں سے، خبائش سے، گندگیوں سے نفرت رکھنا، یہ بھی جہاد ہے. اگر اس میں بھی آدمی ڈھیلا پڑ جائے گا تو پھر وہ منکرات اس پر غالب آ جائے گا، پھر وہ ماحول کے رنگ میں خود رنگا جائے گا. تو اس کو غیرت کہہ لیں، اسے حمیت کہہ لیں، اس کو برقرار رکھنا ہے تاکہ نفرت جو ہے منکرات سے، بدی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ان سے منفرد. تین چیزیں ہو گئی، جہاد بالید، جہاد باللسان، اور جہاد بالقلب. اور ایک جہاد کا لفظ یہاں آ گیا، جاہدہم بہی جہادن کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد. اور اس پر قیاس کر لیجئے تو قتال کیا ہے؟ جہاد بالسیف، اسلحہ کے حوالے سے جا کر جہاد کرنا، تلوار کے جہاد بالسیف قتال. لیکن اس کے لیے قرآن مجید نے ایک دوسرا لفظ استعمال کر لیا، قتال. قاتلوا فی سبیل اللہ نذیرا یقاتلونہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. بہرحال یہ میں نے چاہا کہ صرف یہ آپ کی اصطلاحات سے جو ہے ایک معانست پیدا ہو جائے کہ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالید، جہاد بالنسان، جہاد بالقلب، جہاد بالقرآن، اور جہاد بالسیف یعنی قتال. اب دیکھیے جہاد بالقرآن جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ باللسان ہوگا، لیکن وہ لسان، اور لسان سے مراد صرف زبان نہیں ہے، لسان و قلم، انسان قلم کو بھی استعمال کرتا ہے، زبان کو بھی استعمال کرتا ہے، اور آج زبان کے لیے بڑا فائدہ ہو گیا ہے، زبان سے جو جہاد آپ کرتے ہیں وہ آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے محفوظ ہو گیا، ایک تقریر آپ نے کی ہے وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، میرے جمعے کا خطبہ نہ مانوں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، شکاگو پہنچتا ہے، نیو یارک پہنچتا ہے، امریکہ میں پہنچتا ہے، جہاں جہاں ہمارے رفقا ہے، تنظیم ہے، جمعے کا ریگولر خطاب جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں، تو یہ اب ہمیں لسان کے لیے یہ مزید، جیسے آنکھ کے لیے سائنس نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی، اب آپ بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنے والی شہر تو آنکھ ہی ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر ایک آلہ مل گیا، ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے وہی آنکھ دیکھ رہی، دیکھنے والی شہر تو یہی ہے، لیکن اس کو مدد مل گئی ہے کہ بہت دور کی شہر دیکھ رہی ہے، اسی طرح لسان کے لیے بھی ہمارے پاس ابھی آڈیو ویڈیو کیسز کے ذرائع ہیں وہ حاصل ہو گئے، اسی طرح قلم نے، قلم کے ذریعے سے آپ کتابیں لکھیے، مضامین لکھیے، اخبارات میں لکھیے، آپ کے جرائد ہوں، رسائل ہوں، یہ قلم، تو جہاد بالقرآن جو ہوگا وہ باللسان و بالقلم ہوگا، لسان سے، زبان سے، اور بالقلم، قلم سے. اب تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک ہمارا جو ایک تصور ہے وہ چونکہ اس مسجد میں مجھے اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی عمل تھا وہ انقلابی عمل کو ہم نے چھ درجوں میں بیان کیا. سب سے پہلے دعوت، نمبر دو تزکیہ و تربیت، نمبر تین تنظیم، نمبر چار صبر محض، نمبر پانچ ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج اقدام، نمبر چھ پھر تصادم. وہ تصادم دو طرفہ مسلح تصادم بھی ہو سکتا ہے، اور تصادم یک طرفہ مسلح ہو سکتا ہے کہ آپ ایجیٹیشن کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، اب آپ پہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ گولی نہیں چلا رہے ہیں، لیکن تصادم تو تصادم ہے، جان تو اس میں بھی دینی پڑے گی اور جان اس میں بھی دینی پڑتی ہے، بلکہ دو طرفہ جنگ میں جان دینا آسان ہے، آدمی قتل بھی کر رہا ہے، قتل ہو بھی رہا ہے، لیکن یک طرفہ جنگ میں جان دینا زیادہ مشکل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن آپ کو جان دینے کے لیے آپ حاضر ہیں. پر ان میں سے یوں سمجھیے کہ جو تین اہم ترین کام ہے ان کا مرکز و محور قرآن ہے، وہ جہاد بالقرآن ہے. دعوت کا سارا مرکز و محور محمد رسول اللہ کا قرآن تھا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ دعوت لیجیے، تذکیر کیجیے، تبلیغ قرآن کی کیجیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے وہ جو کچھ کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف، وہ قرآن ہے. تبشیر اور انذار قرآن کے ذریعے سے، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اس قرآن کے ذریعے سے تم انذار کرائیے، خود نہیں تبشیر کرائیے قرآن سے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا. اب یہ بِهِ کو میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ آپ تفسیر کرتے پھرے، کہانیاں سنائیں، لطیفے سنائیں، یہ سنائیں، وہ سنائیں، اشعار سنائیں، اور قرآن کو استعمال نہ کریں تو پھر وہ محمدی طریق نہیں. بشارت دیجیے قرآن کے ذریعے سے. انذار کے لیے لمبی چوڑی اپنی داستانیں گھڑ لیں، اپنی کوئی بہت لمبے چوڑے باز کہہ دیں، قرآن کو اس کا ذریعہ نہ بنائے. یہ محمدی انذار نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب آپ کا اپنا ایجاد کرتا ہے. تبشیر ہو، انذار ہو، تذکیر ہو، تبلیغ ہو قرآن کی، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کی نہیں، تبلیغ قرآن کی. تو گویا کہ دعوت کا سارا مرکز و محور قرآن. اچھا اس سے آگے چلیے، تزکیہ نفس کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ تہجد. لیکن تہجد کی دو شکلیں تھیں. ابتدا میں کیا تھا؟ رات کے دو تہائی یا نصف رات، یا کم سے کم ایک تہائی رات جاگتے رہو. کس چیز کے ساتھ جاگو؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور جب اس کو مختصر کر دیا گیا کہ رات کے ایک حصے میں جاگا کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. اب رات کو کھڑے ہو کر آدمی نے 20 رکعتیں پڑھ دی، 100 رکعتیں پڑھ دی، وہ رات کچھ پڑھا ہی نہیں، اسے یاد ہی نہیں، وہ صرف قل ھو اللہ پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ کوئی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے وہی پڑھ رہا ہے. تو یہ تہجد
محمدی تہجد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن والا تہجد نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے فتحجد بہی ومن اللیل فتحجد بہی، یہ بہی کی جو تکرار ہے قل اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہی ومن بلغ فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہی متقین وتنذر بہی قوما لدا وذکر بالقرآن من یخاف وعید ومن اللیل فتحجد بہی نافلۃ لک. اور اس کے بعد حضور کی جس کو ہم تربیت و تعلیم کہتے ہیں، ایک تزکیہ ہے تعلیم و تربیت، وہ ساری کتاب اور حکمت کی تعلیم و تربیت ہے. چار مرتبہ قرآن میں اصطلاحات آئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ کے لیے بھی سب سے بڑی شے قرآن ہے. بارہا میں نے آپ کو علامہ اقبال کے وہ دیر دو شعر سنائے ہیں جن میں کہ علامہ اقبال مرحوم نے، واقعہ یہ ہے کہ ایک کمال مہارت کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی استعداد تھی، دو حدیثوں کو سمو دیا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. کسی صحابی نے ہمت اور جرت کر کے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. یعنی انسان اپنے شیطان کو جو اپنے ہر انسان کے ساتھ جو اللہ نے شیطان رکھا ہو اسے مسلمان بنا سکتا. ایک بات ہوگی حدیث سے. دوسری حدیث حضور نے فرمایا ان شیطان مجری یجری من الانسان مجرا دم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرف راج کر جاتا ہے. ایک ایک سیل کے ساتھ خون کا اگر تعلق نہیں ہے سیل ڈیڈ ہو جائے گا. اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں کیسے جمع کیا ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است، آسان فارسی ہے. ابلیس کو قتل کر دینا تو بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ یہ پورے وجود میں سراج کر جائے گا تو آپ خودکشی کرو گے تو تمہارا شیطان مرے گا، اپنے آپ کو بھی مارو گے تبھی تمہارا شیطان مرے گا نا. جہاں کہ وہ گم مندر آبا کے دلست، وہ تو دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا ہے، کہہ سکتے بالکل ہو گیا. کینسر اگر کسی جگہ ہے لوکلائز ہے تو چلیے آپ نے وہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا، ابھی پورے جسم میں پھیل گیا کیا کریں گے. کچھ تنے ابلیس کارے مشکل است، وہاں کیوں گم اندر اعماق دل ہو گہرائی اعماق دل است. خوش طرح باشد مسلمان شکری، بہتر شکل یہ اسے مسلمان بناؤ. مسلمان کیسے بناؤ؟ کشتے شمشیر قرآن شکری، یہ جہاد بالقرآن ہے. شیطان سے جہاد ہوگا قرآن کے ساتھ. شیطان کو تلوار سے قتل نہیں کر سکتے آپ. شیطان کا ایجنٹ انسان سامنے ہے، اسے تو آپ قتل کر دیں گے. ابو جہل کو قتل کر دیں گے، ابو سفیان کو قتل کر دیں گے، لیکن ان کا جو گرو گھنٹال ہے ابو سفیان نے مان دیتا، وہ تو چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں. آپ ابو جہل کو قتل کر دیں گے یا عتبہ ابن ربیعہ کو قتل، جس کو چاہے قتل کر دیں گے، لیکن یہ کہ جو گرو گھنٹال ہے ان سب کا، ان کو کیسے قتل کریں؟ وہ صرف جہاد بالقرآن کے ذریعے. کشتہ شمشیر قرآن کنی، اس کو در حقیقت تم قرآن مجید کی شمشیر ہی سے ختم کر سکتے. گویا کہ اگر ہم حضور کے انقلاب کو دو حصوں میں تقسیم کریں، آپ کی جدوجہد کو، تو ایک جدوجہد کا حصہ کیا ہوگا؟ انسانوں کو جمع کرنا، انسانی قوت، قوت افراد جمع کرنا. جمع کرنے کا ذریعہ بھی قرآن، ان کو تربیت دینے کا ذریعہ بھی قرآن، اس کے بعد اس کا تصادم ہوگا، وہ فزیکل ہوگا. لیکن انسان ہی نہیں ہوگا تو کس کا تصادم ہوگا؟ پہلے تو انسان میں آرزوس، بڑی پیاری بات جو کہی تھی مولانا روم نے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت، یہ تو ایک انسان میں آرزو. اب انسان چاہیے پہلے، انسان کیسے ملے گا؟ قرآن کے ذریعے سے کھینچو. یہ مقناطیس ہے، اور یہ مقناطیس جیسے کہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی جن کے صحیح، جن کے اندر فطرت موجود ہے، مری نہیں ہے جن کی فطرت، اس سلامتی یہ تباہ موجود، ان کو کھینچ لیں. اب اس کو تربیت بھی دو قرآن کے ذریعے سے، تیار ہو گئے. باب رشہ درویشی درساز و دما دم زنگ، یہ پورا عمل جو ہے قرآن سے ہوگا. جو پخت شوی خدرا برسل تنتے جم زنگ، کیا وہ دو طرفہ جنگ ہوگی یا یک طرفہ جنگ ہوگی؟ تصادم ہوگا، اپنے آپ کو سلطنت جم پٹنے والا. بہرحال میں نے اس موضوع پر ایک تقریر، بڑی پرانی بات ہے، یہی کی تھی، جس میں میں نے آج کی دنیا میں جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ نوٹ کیے تھے. نمبر ایک، جاہلیت قدیمہ، یعنی پچھلے دور کے بھی جاہلیت کے افکار ہمارے ہاں قائد موجود ہیں، شفاعت باطلہ کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے.
وہ بھی تو یہی سمجھتے تھے ہمارے معبود چھڑوا لیں گے اللہ کے یہاں. وہ چھڑوا لینے کا تصور ہے آپ کیا بھی موجود.
یہ سارا جاہلیت قدیمہ کا تصور ہے.
یوں نہ سمجھیے کہ وہ جاہلیت قدیمہ جو عربوں کے اندر جو شرک تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے, موجود ہے.
وہ تو شکلیں بدلی ہوئی ہیں.
آپ نے کسی کی چھپ شبی پر نہیں پوجا, اس کی بت کو پوج لیا, اس کی قبر کو پوج لیا.
بات کیا ہے؟
پتھر کا بنی ہوئی شبی تھی, وہ آپ نے اس کو قبر کی شکل میں پوج لیا. بات تو وہی ہے, کوئی فرق نہیں. تو جاہلیت قدیمہ کا تریاق میں قرآن, لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا جو محاذ ہے وہ جاہلیت جدیدہ ہے. جدید نظریات ہیں, افکار ہیں, خیالات ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں. ڈارونزم ہے, مارکسزم ہے, اور فرائڈزم ہے, لاجیکل پازیٹیوزم ہے, ایگزسٹینشلزم ہے. تو مانو کتنے بے شمارزم.
کوئی کسی کا رسیہ ہے, کوئی کسی کا دیوانہ ہے, کوئی کسی کا عاشق ہے, کوئی بٹر نسل کا عاشق ہے, کوئی کسی اور کا جو ہے وہ اس کے نظریے اور فلسفے کا پجاری ہے.
یہ جاہلیت جدیدہ ہے. اس کے لیے جو ہے جہاد کرنے کے لیے, جاہلیت قدیمہ کے لیے قرآن کے ذریعے سے جہاد آسان کام ہے. کیوں؟ وہ تو چونکہ وہاں بھی موجود تھی شکل, لہذا اس کے لیے قرآن مجید میں جلی شکل میں مواد آپ کو مل جائے گا. شرک کے خلاف جو بھی چیزیں کس طرح تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں ہیں. جاہلیت جدیدہ کے لیے مواد سارا قرآن میں ہے, لیکن خفی انداز میں ہے. جیسے کہ امام شافعی کا شعر ہے بہت مشہور, جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. پورا کا پورا یہ علم جو ہے قرآن میں موجود ہے, لیکن لوگوں کے فہم سے ذرا بالا تر رہ جاتا ہے, لوگوں کا فہم نیچے رہ جاتا ہے. تقاصر عنہ, قصر کہتے کم کرنا, کم رہ جاتا ہے ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. اب وہ جو یہ اس دور کا جو قرآن مجید کے اندر جو تریاق ہے اس دور کی جاہلیت کا, اسے ذرا کھود کے نکالنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. ہیرے تو ہے اسی میں, لا تلقی عجائب ہو, لیکن یہ ذرا محنت سے. ایک ہے جو پانی کی سطح پر تیل تیر رہا ہے, کوئی ٹینکر ہے آئل ٹینکر, کو اس کو حادثہ ہو گیا تو پوری سطح کے اوپر میلوں میل تیل ہی تیل ہے, لیکن وہ تیل تو اوپر سطح پر ہے نا, اندر تو نہیں, سطح کے نیچے تیل جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو موتی ہے وہ تو سطح کے نیچے ہے, اس کے لیے تو غوطہ زنی کرنی پڑے گی. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, یا غوث البحر من طلب اللعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. جو کوئی بھی موتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو پھر سمندر کے اندر غوطے لگاتا ہے جب تک جا کے موتی ملتا ہے. تو ایک ہے قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں کہ جو اس کی سطح پر ہیں, اور چونکہ قرآن کے ساتھ نازل ہوا وہ جو بھی اس وقت کے عقائد تھے ان کی گمراہیاں تھی ان سے خوب تفصیلی بحث ہوئی ہے, وہ تو آپ کو سطح پر مل جائے گا. لیکن اس جدید جاہلیت کا توڑ جو ہے اس کے لیے محنت اور مشقت, اور اس کے لیے بڑی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. تیسرا ہمارا بہار آج کا ہے بے یقینی. مانتے تو ہیں ہم, یقین نہیں. یقین پیدا کر رہے ہیں نادا, یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری, وہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کا آلہ بھی سوائے قرآن کے کوئی نہیں. بے یقینی بہت بڑا مرض ہے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد, علم تو ہے, منطق بھی بہت پڑھ لیا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو تمباکو نوشی کے خراب ہونے پر مقالہ لکھتا ہے, کتاب لکھ دیتا ہے, یہ خود پیتا ہے. تو جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد, اس تمباکو نوشی کے خرابیوں کو میں خود جانتا ہوں, لیکن نہیں چھٹتی, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. یہ ہے اصل میں کہ وہ جو ہے اس کے لیے وہ یقین والی کیفیت, وہ بھی قرآن مجید. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کسی پاروں. تیسرا ہمارا مرض, بہت بڑا مرض, وہ ہے نفس پرستی. یہ نفس مانگتا ہے آپ سے اور آپ تابے داری کرتے ہیں اسے. اس کے مقابلے میں آپ کو سنا چکا ہوں, اس نفس کو بھڑکانے والی شے کون سی ہے؟ ورنہ نفس کوئی بری شے نہیں, اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے صحیح تقاضے رکھے اس کے اندر. اگر شہوت کا تقاضا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کی نسل آگے چلے, آپ کے یہاں اولاد ہو. عورت کی محبت رکھی اس لیے رکھیے تاکہ نسل آگے چلے, ورنہ کون شادی کرے اور کون یہ کھشیڑ پالے گا اپنے اولاد کی تربیت اور ان کو پالنا, کہاں ایک پیٹ بھرنا, کہاں دس پیٹ بھرنا. مصیبت تو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی, لیکن اس لیے کہ اس میں نفس کے اندر تقاضا ہے. یہ چیزیں بری نہیں ہے, لیکن جب شیطان ان کو بھڑکاتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک تو انسان ذکر کرتا ہے اللہ یاد رہتا ہے، اللہ دل میں ہے، ذکر کے اصل معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، یہ جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کا ذریعہ ہے، ذکر کا ذریعہ یہ ہے، ذکر کا ذریعہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم ہے، لیکن ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب کہ اللہ دل میں آ جائے، دل میں ہو، مستحضر ہو جائے، جب اللہ دل میں ہوگا تو شیطان کیسے آئے گا؟ تو جب ذکر ہوتا ہے یہاں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ خانہ خالی ہو، اللہ یہاں نہیں ہے تو خانہ خالی رہا دیومی گرد، وہ خالی مکان جو ہے تو جنات قبضہ کرتے ہیں، وہ بدماش جینی تو ہے ابلیس، جنات میں سے ہے، خانہ خالی رہا دیومی گرد، وہ یہاں آ کر حدیث میں آتا ہے تم اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے یہ کہتے ہیں جو سور کا منہ ہوتا ہے جس طرح کا، وہ اپنی تھوتنی آ کر انسان کے دل پر لگا کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے، جس سے کہ نفس میں اشتعال پیدا ہو، اس کا علاج قرآن ہے، کچھ کرے ابلیس کار مشکل است، تاکہ وہ گم اندر آپ کے دل است، کچھ طرح باشد مسلمان شکری، کچھ طرح شمشیر قرآن شکری، آخری جو ہمارا سب سے بڑا محاذ ہے وہ فرقہ پرستی اور افتراق، اس کا علاج قرآن، حبل اللہ قرآن، بہت تسیم ہوں گے حبل اللہ ہے جو میں بلا رکھوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جتنا قرآن کے نزدیک آؤ گے ایک دوسرے سے بھی قریب تر ہوتے جاؤ گے، ایک مرکز ہے، مرکز سے جتنے دور جائیں گے فاصلے آپس میں بڑھتے جائیں گے، دو لکیریں مرکز سے جا رہی ہیں، جتنی دور جاتی جائیں گی ان کے آپس کے فائدے میں فاصلے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے مرکز سے قریب تر ہوں گے آپس کے فاصلے بھی کم ہوں گے، یہاں تک کہ آ کر آپ نے تھام لیا مرکز کو، جیسے ستون کو تھام لیتے وہاں تو سب بے حد اللہ جمیا، اللہ کی اس رسی کو سب مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا، اختلاف نہیں رہے گا، اختلاف رہے گا، ہو سکتا ہے اختلاف، وہ اختلاف جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی میں اور امام احمد بن حنبل میں بے حد نہیں، وہ اختلاف جو بعض اوقات بعض صحابہ میں ہو جاتا ہے آرا کے اندر، کوئی حد نہیں، آیا معراج میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس پہ اختلاف ہے، حضرت علی کی ایک رائے ہے، حضرت عائشہ کی دوسری رائے ہے، کوئی بات نہیں، ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے، من دیگرم تو دیگر، تو یہ مانتا ہے تیرا تعلق مجھ سے نہیں ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ میرا تعلق ان سے ختم نہیں ہے، وہ اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتے ہیں، فقہی اختلاف ہوتے ہیں، پالیسی کے اختلاف ہو جاتے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے، اختلاف ہو جائے، تو یہ بھی پانچواں محاذ جو ہے وہ اشتراک ہے، اس کا جو ہے سب سے بڑا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے بھی حبل اللہ واعتصم بحبل اللہ جميعا، اور حضور کی حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، ہو حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی، حضرت علی سے یہ روایت ہے، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کری ہوئی ہے، فاستبشروا خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، یہ پانچ محاذ جو ہیں، میں جو چونکہ آج اس پر تقریر کرنی تھی، ان میں سے تو ایک ایک ایسا ہے جس پر مفصل ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو، اور وہ ممکن نہیں میرے لیے، تو میں نے ایک دن میں چھپوائی ہے وہ تقریر اپنی، ایک دن میں وہ یہاں آ گئی ہے، اس کتاب سے کہ میں چاہتا ہوں یہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جو وہ کتاب سے آج نہ لے لے، وہ میری تقریر کا جز سمجھے اسے، کہ یہ جو پانچ محاذ ہیں ہمارے، جاہلیت قدیمہ کے خلاف جہاد، جاہلیت جریدہ کے خلاف جہاد، نفس پرستی کے خلاف جہاد، افتراق اور فرقہ بندی کے خلاف جہاد، بے یقینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے جہاد، یہ سب قرآن کے ذریعے سے ہوں گے، جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، یہ ایک دن میں ہمت کر کے میں نے چھپائی ہے تاکہ آج آپ کو مل سکے میری آج کی گفتگو کے حوالے سے، اب میں چند منٹ آپ کے دوں گا صرف اس میں کہ میرا جو ایک ذاتی سا معاملہ رہا اس قرآن مجید کے لیے، اگرچہ بارہا اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے، 11 برس کی عمر میں علامہ اقبال کا وہ شعر میں نے جواب شکوہ میں پڑھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، 15 برس کی عمر تھی، 1947 کے جبکہ فسادات کا قتل عام ہو رہا تھا اس پنجاب میں مسلمانوں کا، ہم کو 1.5 مہینے محصور رہے حصار میں محصور. اس وقت میں اور میرے بڑے بھائی ایک مسجد میں سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھی ترجمان القرآن میں، وہ ہم بیٹھ کر پڑھتے تھے. میٹرک میں عربی انہوں نے بھی پڑھی تھی، میٹرک میں عربی میں نے بھی پڑھی تھی. قرآن مجید سے ایک مدلل مربوط منطقی اور مرتب کتاب ہونے کے اعتبار سے تعارف میرا اولاً وہ ہے جو ہوا ہے 15 برس کے بعد. مولانا مودودی کی تفہیم جس میں کہ تفسیر سورہ یوسف کی وہ پرچی ہمارے پاس تھی، 15 برس سے لے کر 33 برس کی عمر تک یہ میرا سلسلہ قرآن کا رہا، درس تدریس. جب میں جمعیت میں تھا جو سمجھیے کہ 7 برس میرے طالب علمی کے ہیں، اس کے بعد جماعت میں رہا یا اپنے طور پر تنہا کچھ کام کیے، قرآن مجید کا درس مجھ سے نہیں چھوٹا اور اللہ کا شکر ہے اسے خصوصی مناسبت اللہ نے دی تھی. بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اب جو بات اصل بتانی ہے وہ یہ ہے، 33 برس کی عمر میں 65 میں میں واپس منتقل جو ہوا ہوں لاہور، اس وقت سے لے کر آج تک میری زندگی، میری صلاحیت، میرے وقت، میری جو بھی ذہانت اللہ نے دی ہے، جو بھی استعداد کا بیشتر اور بہتر قرآن کے تعلیم و تعلم پر سر ہوا ہے. پڑھنا اور پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا. 8 برس تک میں اکیلا تھا، مطالعہ قرآن مجید کے حلقے ہو رہے ہیں 65 سے لے کر 72 تک. کوئی انجمن نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، ذاتی دارالشاعت الاسلامیہ، حلقے. اور یہ کہ وہ جو حسرت نے کہا کہ طرفہ طبیعت ہے حسرت کی، کیا طرفہ تباشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہ چکی کی مشقت بھی جاری ہے اور مشق سکون بھی ہے، مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی. جیل میں تھے، بہرحال میڈیکل پریکٹس بھی تھی، سب کچھ تھا. بہرحال 70 میں نے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی. اس کے بعد 2 سال کے اندر انجمن خدام القرآن قائم ہوئی. اس کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، میں عنوانات صرف گن رہا ہوں، قرآنی کیمپ، قرآنی تربیت گاہیں، 40-40 روزہ، 30-30 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کوئٹے میں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، اور عوامی درس قرآن جس کی شکل یہ بھی بنی ہے کہ مسجد شہداء میں ریگل چوک پر 700-700 آدمی اتوار کی صبح کو جمع ہوتا. یہ بات جو 1920 میں کہی تھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، عوامی درس قرآن، اس کا سب سے بڑا مذہب بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا مذہب اس سے بڑا کوئی اور نہیں بتا سکتا جو دنیا میں ہوا. 1977 میں قرآن اکیڈمی قائم ہوئی. قرآن اکیڈمی کے ساتھ 1979 سے میرا یہ پھر امریکہ کی طرف بھی جا کر درس قرآن 1979 میں 14 دن متواتر ٹورنٹو میں ہوا تھا، اور پہلے میرے جو آڈیو کیسے تھے وہ وہاں بنے تھے، نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے. 1979-1977 میں اکیڈمی قائم ہوئی، 1984 میں پھر کالج، قرآن کالج، اس کے بعد قرآن کالج کی تعمیر ہوئی، قرآن آڈیٹوریم بنا، 2 سالہ کورس ہم نے شروع کیا، سینکڑوں لوگ 2-2 سال کے لیے ہمارے پاس آئے، پھر اسے کنڈنس کیا، 1 سال کا کیا. اور چونکہ اب وہاں پہ امریکہ سے کافی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے 2 سال سے، اس مرتبہ بھی آئے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آنے والے، ہم نے اور کنڈنس کیا، اسے 9 مہینے کا کر دیا ہے. کیونکہ شدید گرمی جب آ جاتی ہے جون جولائی، وہ در حقیقت وہاں سے آنے والے لوگوں کو بے حال کر دیتی ہے، تو اکتوبر سے شروع ہوگا اور وہ 15 جون تک ہم اسے ختم کر دیں گے. 8.5-9 مہینے کا کورس ہوگا ان شاء اللہ، وہ شروع ہوگا. اور یہاں پہ بھی 2 نوجوان اس وقت موجود ہیں کہ جو آ چکے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، پورا سفر کر کے آئے ہیں، 7 سمندر پار کر کے آئے ہیں، تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ عربی گرامر پڑھیں اور قرآن مجید کا جو مین تھیمز ہیں وہ ان کے علم میں آ جائیں. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 84-85 حصے دورہ ترجمہ قرآن شروع ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. 1990 میں میں نے اپنی جگہ یہ سمجھ کر کے میں نے اپنے حصے کا کام ادا کر دیا، قرآن مجید کی خدمت جو میں کر سکتا تھا، تب میں نے کتاب لکھی ہے، مرتب کی ہے، اس کا دیباچہ بھی لکھا ہے، دعوت رجوج القرآن کا منظر اور پس منظر. قرآن مجید کیسے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور صرف حصول ثواب کا ایک ذریعہ بن کر رہ گیا تھا، پڑھو اور یہ سارے ثواب کر دو. اللہ اللہ خیر. سمجھنا کام ہے مولویوں کا علماء کا، فتویٰ ان سے پوچھ لو، مسئلہ ان سے پوچھ لو، عام آدمی کے پڑھنے کی سمجھنے کی شے نہیں. لیکن اس سے تدریجن 400 برس لگے ہیں اس کام کے اندر، یہ ایسا نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوا ہے رجوع القرآن کا پروسیس، پھر ان کی اولاد شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین کے تراجم، شاہ عبد العزیز کا جو ہے وہ پہلی تفسیر اردو زبان میں، یہ بات چلتے چلتے آگے آئی ہے. اور یہی وہ دعوت ہے کہ پھر جو انتہائی ایک صورت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس انجمن کے ذریعے سے، ہماری اس تحریک رجوع القرآن کے ذریعے سے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے. تو بہرحال میں نے 1990 میں وہ کتاب شائع کر دی تھی جس میں پس منظر اور پھر کیا کچھ ہوا ہے اس کا جو بھی فکری پس منظر ہے وہ بھی، تاریخی پس منظر ہے وہ بھی. جن حضرات کو بھی اس دعوت رجوع القرآن سے کوئی دلچسپی ہو ان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا لازم. لیکن اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ نافلہ تلق کے درجے میں یہ بات ہوئی کہ پھر 1994-95 میں آ کر انگریزی میں میں نے منتخب نصاب کا درس بھی مکمل کر دیا اور آدھے قرآن مجید کا انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن بھی ہو گیا ہے. اور اس کو بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ میں یہ چیزیں پھیل گئی. لیکن یہ میں نافلہ تلق کے درجے میں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں اپنا کام جو ہے 1990 تک مکمل کر چکا ہوں. میرے کرنے کا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مزید جو ہے اس کے لیے موقع کام کے پیدا کر دیتا ہے. ایک وقت آیا تھا کہ میں امریکہ سے اور وہاں کے سارے معاملات سے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوئی. ابھی میں نے آ کر جو امریکہ سے اس کے سفر سے واپس آیا تھا تو میں نے 2 گھنٹے کی ایک تقریر کی تھی، اس میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے، اس کے کیسز وغیرہ آپ کو مل سکتے ہیں. پر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. الحمدللہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس کا ایک اب چرچا عام ہو گیا ہے. اب آپ کو بہت سے ادارے ملیں گے، عربی کی تدریس ہو رہی ہے، دورہ ترجمہ قرآن کی تدریس ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا مرکز جو ہے قائم ہوا ہے یہی بہت قریب ہی، وہ غالباً وہ کیا علاقہ کہلاتا ہے، کوئنس روڈ کے اوپر. ڈاکٹر محمد راشد رضاوا صاحب اور کچھ اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس کے روح رواں ہیں. وہاں ایک صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، 4-4 مہینے کے کورس عورتوں کے مردوں کے، عربی زبان کی گرامر پڑھ رہے ہیں صبح کے وقت میں. یہ سارا چرچا جو ہے عربی زبان کی تدریس اور ترجمہ قرآن، اس کا بہت بڑا چرچا ہے اور اللہ کا شکر ہے. یہ کام جہاں بھی ہو رہا ہے ہمارا اپنا کام ہے، اس میں تو یوں سمجھیے کہ اللہ جس کو بھی اس کی توفیق دے دے. بلکہ میرا اپنا کام ہونے کے اعتبار سے باقی ابھی مجھے یاد آ گیا وہ آپ کو میں سنا دوں. یہی ڈاکٹر محمد راشد رندھاوا صاحب جو ہیں مستقل اہل حدیث ہیں، یہ مسجد اہل حدیث جو بنی ہے یہی سامنے، اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑے کارکن اور محتمی وہی ہیں. کارڈیولوجسٹ ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. پھر یہ ایک ریلیجس ایکٹیوسٹ ہے، مذہبی طور پر بہت ہی فعال آدمی ہے. میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں اپنے ذاتی مشورے کے لیے، کبھی بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، کبھی اور مشورہ دینا، بلڈ پریشر بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی عوارض ہیں جو چل رہی ہیں، اور وہ ایک پیسہ مجھ سے نہیں لیتے، مقصد کرتے ہیں. ایک تو خیال ہوتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سے نہیں لیتا تو میں اس معنی میں ڈاکٹر بھی نہیں رہا. وہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے آپ بھی لیں گے تو آپ کا بھی کوئی آپ مریض شاید ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، یا ڈاکٹر آپ کے پاس کوئی مریض بھیج دے، وہ تو 100 شکل ہوتی ہے، میرا تو سوال ہی نہیں. لیکن وہ نہیں لیتے. ایک مرتبہ میں نے ان سے بہت کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے آتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کے یہاں. یہ آپ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا، یہ ان کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو انورٹڈ کوماز میں، ایک حرف کا اضافہ نہیں ہوا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ہر چیز نہ ہوتے اگر آپ نے یہ کام شروع نہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ کلمہ حق انہوں نے کہا. تو یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے ہمارے لیے تو جہاں بھی کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہے. لیکن آج جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے خاص طور پر، کیا یہ عربی زبان کے قواعد کو کچھ جان لینا اور ترجمہ جان لینا یہ کافی ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ہونا ضروری ہے، یہ تو بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی مقصود ہے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. میں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو 20 کروڑ عرب دنیا میں آباد ہیں ان کو بھی عربی پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ کیا یہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کتنا کچھ ہے وہاں سوچنے کی بات ہے. کتنا اسلام ہے مصر میں، کتنا اسلام ہے لیبیا میں، کتنا اسلام ہے جزائر میں، کتنا اسلام ہے سارے ملکوں کے اندر، کیا سمجھتے ہیں؟ عربی تو ان کی مادری زبان ہے، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ تو ہے مادری زبان کا، وہاں فرقہ پرستی نہیں، یہ لعنت تو نہیں ہے وہاں، اس کا بہت بڑا فائدہ. اور یہ بھی جاہلیت قدیمہ آپ کو وہاں نہیں ملے گی، یہ جو بدعات اور یہ رسومات اور یہ مشرکانہ اور ہاں یہ نہیں ہے. وہ چیزیں جو کہ قرآن مجید کے اندر بالکل نمایاں ہیں، وہ جو میں نے کہا کہ تیل ہوتا ہے سطح سمندر پر، وہ تو چونکہ عام تھوڑی سی عربی آ گئی ہے، تھوڑا سا قرآن مجید تو وہ چیزیں تو کٹ جائیں گی. لیکن اصل جو اس دور کا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ تو جاہلیت جدیدہ ہے، جدید فکر، فکر انسانی کی تطہیر و تعمیر، آپ کی سوچ، سوچ میں جو غلط چیزیں در آئی ہیں، ڈارونزم ہے اس کا توڑ کیا ہے، ڈارونزم میں صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے، فرائیڈزم ہے، آیا کل کا کل بکواس ہے یا اس میں کوئی بات ٹھیک بھی ہے اور جو غلط ہے وہ کیا ہے، معلوم رکھے. اگر یہ فکر کی تطہیر و تعمیر یہ نہ ہو تو محض عربی جاننے سے، بڑا پیارا شعر اقبال کا، نہ معلوم کس کیفیت میں کہہ گئے ہیں، یقین بالکل اور شے ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. لا الہ الا اللہ جو ہے، تم عجمی ہو کہ عربی ہو، عربی کو تو لا الہ الا اللہ کے معنی معلوم ہے نا، لیکن وہ لغت غریب ہی رہتی ہے جب تک دل گواہی نہ دے، جب تک ذہن گواہی نہ دے. ذہن دل سے بھی پہلے آتا ہے، دل تک تو رسائی نہیں ہوتی، دماغ میں جھاڑ جھکاڑ ہے تو دل تک تو وہ بات ہی نہیں پہنچنے دیتا، وہ تو ایک حجاب ہے، حجاب علمی، حجاب فکری. اس حجاب علمی اور فکری کو دور کریں گے تو آپ دل تک پہنچیں گے. اور یہی کر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اگر وہ یہی توہمات ذہنیت کے اندر الجھ کر رہ گئی بات دل تک پہنچے گی نہیں، اس کو پیرس کر کے اگر جائے گی قلب تک جائے گی تب اس کا نتیجہ نکلے گا. اور دوسری بات یہ جان لیجئے، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فکری تطہیر و تعمیر، غلطیوں سے پاک کر کے صحیح فکر انسانی کی تعمیر کرنا جو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور نمبر دو، فکر بلند ترین بھی ہو صحیح ترین بھی ہو، جب تک مزاج میں تحریک و تحرک پیدا نہ ہو جائے. یہ دو الفاظ آج میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے تعلیم و تعلم کے وزن پر، تعلیم و تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن و تعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تعلیم و تعلم القرآن. اسی طریقے سے جان لیجئے تحرک اور تحریک، جب تک انسان خود حرکت میں نہیں آئے گا. دیکھیے اس وقت کفر اور شرک جو ہے دنیا کے اندر، جو گمراہی ہے وہ بڑی فعال ہے، جارحانہ انداز کی ہے، طوفانی انداز کی ہے. وہ جب تک طوفان کا مقابلہ طوفان سے نہ ہو بات نہیں بنے گی، جنون طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، سیلاب اگر آ رہا ہو تو اس کو تھامنے کے لیے جوابی سیل کی ضرورت ہے، اور وہ جوابی سیل وہ تحرک، خود حرکت میں آؤ، اس کی ایک تحریک کی شکل ہو، اس میں ایک آئیڈیل ہو، اس کے لیے تن من دھن لگانے کی آرزو پیدا ہو جائے. جب تک یہ دو چیزیں نہ ہو محض علم قرآن بھی مفید نہیں. یہ میری آج کی گفتگو کا اصل لباب ہے. عربی کا پڑھنا پڑھانا بہت مبارک ہے، ترجمہ قرآن سمجھنا بہت مبارک ہے، لیکن اس سے آگے اگر یہ دو مزید قدم نہیں ہوتے، تطہیر و تعمیر فکر انسانی، اب علامہ اقبال کی ذہانت کا اسے سے اندازہ کیجیے. انہوں نے اپنے خطبات کا عنوان کیا بنایا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلام کے فکر کی تعمیر نو، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تطہیر فکر، تعمیر فکر، یہ جو ہے یہ کام فکر انسانی. اور نمبر دو پھر حرکت، تحریک، جیسے مارکسزم ایک فکر تھا اور کمیونسٹ موومنٹ ایک انقلابی حرکت تھی. یہ جب تک دو چیزیں نہ ہوں بات نہیں بنتی. جمود حرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حرکت کے مقابلے میں حرکت درکار ہے. تو تطہیر و تعمیر فکر اور تحرک و تحریک، خود بھی متحرک ہو جانا، دوسروں کو متحرک کر دینا، تاکہ اس کے لیے تن من وہ جہاد، تاکہ یہ جہاد بالقرآن اب آگے بڑھے، اب یہ جہاد باللسان سے آگے جہاد بالید کی طرف آئے، اگر ضرورت ہو تو جہاد بالسیف کی طرف آئے، ورنہ تو یہ کہ صرف ایک یوں سمجھیے کلٹ بن جائے گا، ایک شغل بن جائے گا، جیسے خانقاہی نظام ہے وہ تزکیے کا ایک نظام ہے، آپ نے کچھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام بنا دیا ہے، تو یہ چیز نہیں، آگے بڑھ کر تحریک و تحرک، تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تحریک و تحرک اور تطہیر و تعمیر فکر. اور اس میں اب آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میرے نزدیک یہ دفاع پاکستان کا سب سے مؤثر کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. بھارت کا مقابلہ اب یہ بات سب لوگ مان رہے ہیں، ہتھیاروں کے میدان میں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایٹم ہے، ڈیٹرنٹ ہے، تو وہ ہم سے آگے ہیں، نفری ہے، بڑے بڑے جرنیلوں نے کہا تھا کہ 5 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی یہ جنگ کشمیر کی، اور بھارت جو ہے وہ ٹوٹنے ٹیک دے گا، کتنے سال ہو چکے ہیں کہ 5 لاکھ فوج، یہ اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا یہیں پر ہلٹن ہوٹل کے اندر جس ریسیپشن ہوا تھا، کہ کہیں بھی یہ اس طرح کی جو اپرائزنگ ہے وہ 5 سال سے زیادہ کوئی حکومت اسے برداشت نہیں کر سکتی، اتنا ڈرین ہوتا ہے اس کے وسائل اور ذرائع پر، اتنا خرچ ہوتا ہے، وہ اس وقت 5 تھے اب 6 لاکھ فوجی ہیں کشمیر کے اندر، اور بھارت کی تو کمر نہیں ٹوٹی، اندازہ کر لیجیے. ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی اصل سے فکر، جہاد بالقرآن، یہ وہ عصا موسیٰ کی طرح ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے جب یہ کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، وہ بھی بن گئی، وہ بھی رسیاں بن گئی تو ڈر گئے، آخر انسان تھے، فوج جیسا تھی، نفس ہی خیفت موسیٰ، موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا، یہ تو میں پٹ گیا، کیا کہیں گے یہ لوگ، سارا کا سارا مجمع جمع ہے، معلوم ہوگا کہ یہ تو پٹ گیا، یہ جادو تو جادوگر تھا، جادوگر کے مقابلے جادوگر آ گیا، بات ختم ہوئی. اس وقت اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف والق ما فی یدک، تم دیکھو تو صحیح ہے، تمہارے پاس بھول گئے ہو، تمہارا جو عصا ہے ڈالو تو صحیح. وہ ڈالا، وہ سانپ جبزدہ بنا اور اس نے سب کو ہڑپ کر لیا. تو سب سے پہلے سجدے میں گرنے والے جادوگر تھے، بہوتی سہارا کو ساجدین، جیسے کہ کسی نے زبردستی ان کو پکڑ کے گرا دیا، یہ سیگا مجہول کا ہے، اتنا یعنی بے ساخت کی تھی ان کی سجدے میں. تو یہ ہمارے پاس در بغل داری کتاب زندگی، اے امت مسلمہ جو ذلیل و خوار ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے جو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، یہ تمہارے پاس اصل ہتھیار، یہ فکری ہتھیار ہے، نظریاتی ہتھیار ہے. ایک موقع پر مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان تقریباً اس وقت جو ہے شکست کھا گیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں، لیکن تاتاری شکست کھا گئے اسلام کے ہاتھوں. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اس طرح خدا نہ کرے کہ کسی وقت ہمارے اوپر برا وقت آئے، پھر یہ کہ اس کے بعد اٹھنے کے لیے ذریعہ اگر ہوگا، اور اگر کوئی اور ہمارے اوپر فرض کیجیے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، وہ وقتی طور پر کوئی غلبہ حاصل بھی کر لے، تو اس پر غلبہ پانے کے لیے ہمارے پاس قرآن. یہ کام جو ہے یہ دفاع وطن کے اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے، جہاد بالقرآن. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.